رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. حسب سابق، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے محترم بھائی قبلہ محمد الیاس تنبی صاحب کے دولت خانے پر علم دین کی یہ بزم، جو ہر رمضان المبارک میں یوں تو طاق راتوں کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ حضرت نے بڑا کرم فرمایا، شفقت فرمائی اور مجھے یہ موقع ملا، کیونکہ سفر حرمین کے حوالے سے میں نے سفر کرنا تھا، تو الیاس بھائی قبلہ نے یہ کہا کہ پھر اس محفل کو مقدم ہی نہ کریں، بلکہ ختم قرآن بھی اس دفعہ آج ہی کی شب پر مکمل کیا گیا ہے. قرآن کریم کی مکمل تلاوت تراویح کے اندر آج مکمل کی گئی، اور الحمدللہ یہ گھرانہ ہی پورا علم دین کا شوقین اور نشر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستعد ہے. ہر سال الحمدللہ ہمارے الیاس بھائی کے گھر پر ختم قرآن شریف ہوتا ہے. ان کے صاحبزادے حافظ صاحب قبلہ زیدہ عمرہ خود وہ تراویح پڑھاتے ہیں، تو یہ خال خال جگہ پر یہ نعمتیں نظر آتی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. اللہ رب العالمین جس کو جب چاہے جہاں عطا فرمائے. تو حافظ صاحب قبلہ کا آج قرآن کریم کو تراویح کے اندر ختم کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے محترم الیاس بھائی قبلہ کو اللہ رب العالمین صحت و کمال عطا فرمائے. ان کے برادر محترم یونس تنبی صاحب، ان کی پوری فیملی، جملہ رشتہ دار، ان کے صاحبزادگان، صاحبزادیاں، داماد اور جتنے جو سب ہیں جو علم دین سے بہت محبت کرتے ہیں، ان تمام کی تحریک سے اور تمام کے جذبے اور جد و جہد سے الحمدللہ یہ علم دین کی محفل ہر سال منعقد ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس پورے خاندان کو برکت عطا فرمائے. ظاہر سی بات ہے، مومن کا معیار بھی ہے کہ وہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، دشمنی بھی اللہ کے لیے کرتا ہے. تو ان دوستوں سے محبت بھی ہمیں اللہ ہی کے لیے ہے، تو اللہ رب العالمین جل والا اس گھرانے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور ہر اس گھرانے کو محفوظ فرمائے جو دین کی حفاظت کرتا ہے، دین کی نشر کرتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے آگاہی حاصل دلانے کے لیے جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا تمام کو دارین کی برکتیں اللہ رب العالمین دنیا کے تمام شرور سے ان کی حفاظت فرمائے, اور بالخصوص اس گھرانے کو دو عظیم ہستیوں سے بھی نسبت ہے جو ہر سال ان کے حوالے سے ہم اس بات کو ذکر کرتے ہیں. ایک تو میرے آقا حضور قبلہ شیخ الاسلام سلطان العارفین زبدۃ السالکین, یہ لفظ انہی لوگوں پر جڑتا ہے. آج تو ہر بندہ جو ہے وہ فیس بک پر اپنے نام کے آگے مفتی بھی لکھتا ہے تو زبدۃ الفقہا بھی لکھتا ہے, زبدۃ الوارثین بھی لکھتا ہے, تو شرم آنی چاہیے ان چیزوں سے. یہ جن لوگوں کے لقب ہے یہ انہی کے ساتھ مختص ہے, جن کا کردار بھی بتاتا ہے کہ یہ ایسے ہیں. تو میری مراد حضور شیخ الاسلام قدوۃ الاولیاء حضرت قبلہ مخدوم عالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کہ یوم پاک کے حوالے سے بھی اس بزم کو خاص نسبت حاصل ہوتی ہے, اور پھر ان تمام اکابر اولیاء کے ناموں سے ہوتی ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور میرے آقا خواجہ خواجگان سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن کی مناسبت سے یہ بزم معنون ہوتی ہے, لیکن آج خاص طور پر اس بزم کو جو نسبت ہے وہ ختم قرآن شریف کے حوالے کے ساتھ ساتھ سبط رسول حضور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن, اور آج جن کا یوم مبارک ہے یعنی 18 رمضان المبارک, ہماری ماں ام المومنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما, تو آج محبت سے کہیے سبحان اللہ. اور یہ اہل دل کی محفل ہے الحمدللہ, نہ یہ خوش ملاؤں کی محفل ہے نہ خوش مفتیوں کی محفل ہے, یہ اہل دل کے اولیاء کی چاہنے والوں کی محفل ہے. تو لہذا زبان ذکر کے ساتھ تر ہونی چاہیے, اور یہی ہمارے سلوک یہ ہمارا ماحول خانقائی ہمارے بزرگوں سے چلا آیا ہے, اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. بالکل زبانوں کو نام مبارک جب آیا جائے تو دنیا کا کوئی شخص تو شاید اس کے نام پر سبحان اللہ نہ کہیں, ان مبارک ناموں پر اللہ کا شکر ادا کریں, ان کی تسبیح بیان کریں, تو یقیناً یہی ہمارے روزے اور ہمارے کلمے کی مقبولیت کی دلیل ہے. میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما اور سبط رسول حضور قبلہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام کے ساتھ الحمدللہ آج کی اس بزم کو معنون کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس خاندان کے اس جذبے کو قبول فرمائے, اور علم دین کی جو ان کے اندر یعنی علم دین کی ان کے اندر جو کمال والی حرص ہے جو حرص سے محمود ہے, اللہ رب العالمین جل وعلا یہ فکر تمام کو عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں محبت سے, پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ قرآن شریف کا یہ مہینہ ہی قرآن پاک کا ہے. یہ باتیں الحمدللہ ہم تمام کو پتا ہے, لیکن یہ تشکر کے لیے ہوتی ہیں, یہ بار بار تجدید کرنے کے لیے ہوتی ہیں, بار بار یاد کرنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ بات جو ہمیں پتا ہے جو میں کر رہا ہوں اس کو بار بار یاد کرنا عبادت ہے, اس کو بار بار ذکر کرنا عبادت ہے. تو یہ مہینہ جو ہے الحمدللہ رمضان مبارک کا, یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے خود بیان فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کو نازل فرمایا, یعنی قرآن اللہ کی جناب سے مکمل طور پر آسمان دنیا کی طرف رمضان کے مہینے میں اترا, اور پھر وہاں پر اس کی تنزیل کا سلسلہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے واقعات اور حالات کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ پر 23 سال میں مکمل ہوا. مسلمانوں کو ان باتوں کا جاننا ضروری ہے, اور الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ احسان ہے کہ یہ باتیں ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یاد کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایمان کے لیے دین کے لیے اور کلمے کی تکمیل کے لیے ان باتوں کا ہونا لازم ہے. وہ ممالک جہاں پر دین بتانے والا کوئی نہیں ہے, دین سکھانے والا کوئی نہیں ہے, وہ بیچارے اپنے گھروں کے اندر اذان کی آوازیں لگاتے ہیں تاکہ بچے کو یہ پتا چلے کہ ہمارے یہ اذان بھی کوئی عبادت کا طریقہ ہے مسلمانوں میں. تو الحمدللہ پاکستان اور بالخصوص ایسی مجالس جو الحمدللہ منعقد ہوتی ہے, تو یہ الحمدللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر کریں کہ جس نے ہمیں تبلیغ دین اور تفہیم دین کو اپنے فضل سے آسان فرما دیا ہے ماحول کے اعتبار سے. تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 سال کے لگ بھگ عرصے کے اندر، یعنی چند دن کا ہی فاصلہ ہے اس میں، یہ چند، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اور قلب منیر پر اس کی مکمل تنزیل، اس کے نزول کا سلسلہ ہوا. محدثین یہ بھی فرماتے ہیں لیکن اس کی وحی کی ابتدا بھی رمضان المبارک کے اندر کی گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس غار حرا کے اندر موجود تھے، اور میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما ہی اس کی راویہ ہیں، جن کا آج یوم ہے، آج ان کی منقبت کا دن ہے، تو عرس پاک ہے، ان کی وفات کا دن ہے، وصال مبارک کا دن ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال سے کہ قریب قریب ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام نے کو خلوت بہت زیادہ پسند آئی، اور حضور خلوت کو بہت زیادہ پسند فرمانے لگے. اب لوگوں کے ہجوم سے، لوگوں سے ملنے ملانے سے حضور علیہ السلام نے اپنا وقت اس سے الگ کیا، اور غار حرا کے اندر حضور علیہ السلام خلوت میں عبادت کے اندر مشغول ہوا کرتے. تو پھر تھی رمضان مبارک کا آخری عشرہ، جس میں کچھ محدثین کی آراء یہ ہے کہ 27 تاریخ ہی تھی، بعض علماء نے 23 کا بھی قول کیا، لیکن تاقراتوں کا یہ قول کیا گیا ہے کہ جس میں حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کے قلب منیر پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں لے کر باقاعدہ طور پر نازل ہو گئے، اور قرآن کریم فرقان حمید کا یہ نزول گویا کہ مکمل ہوا. قرآن کریم وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی مبارک کلام ہے، اور اس امت پر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے کہ قیامت تک یہ سلامت رہے گی، اور اس کی سلامتی ہی عذابوں کو، بلاؤں کو، آفتوں کو، اور ایسے عذابات کے جس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، نیست و نابود ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کلام کی موجودگی کے صدقے امت مصطفیٰ کو بچا کر رکھے گا. اور جس وقت یہ مبارک کتاب دنیا سے اٹھا لی جائے گی، تو پھر اہل ایمان بھی اس وقت تقریباً ختم ہو جائیں گے، اور پھر قیامت کا یہ منظر علیہ باللہ یہ کفار و مشرکین کے اوپر بپا ہوگا. قرآن کریم فرقان حمید کا موجود رہنا، اپنی اصل شکل کے اندر موجود رہنا، یہی الحمدللہ اس دین کی حقانیت ہے، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اتحاد، اور وہ نقطہ مرکز جس پر امت جمی ہوئی ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس مبارک کتاب کا تحفظ ہر جہت سے فرمایا. جب اسے نازل فرمایا تو حضور علیہ السلام کے سینے کو ہر قسم کے شرور سے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور ان کی دخل اندازی سے اور سینوں کے اندر الفاظ کو بدل کر، کیونکہ بسا اوقات ہم کچھ چیز پڑھتے ہیں تو وہ ہماری مادری زبان کے اندر کبھی یوں ہو جاتا ہے کہ وسوسوں کی بنا پر یا طبیعت کی بنا پر وہ الفاظ جو اصل ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، دوسرے الفاظ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی کو ہم اصل سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور آپ کے سینے کو تحفظ عطا فرمایا، اور جہاں قرآن سب سے پہلے جمع ہے اللہ رب العالمین اس سینے کی ضمانت بھی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، اور اس متن کے تحفظ کی ضمانت بھی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معجزات کے ذریعے اور اللہ کی عطا کردہ ان شانوں کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ظاہری اور باطنی اور روحانی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کے سینوں کو بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے، صحابہ معصوم تو نہ ہوئے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور اس عظیم تربیت سے وہ ایسے محفوظ ہوئے کہ قرآن جو حضور کے سینے میں تھا اسی کیفیت کے ساتھ ان کے درجے کے مطابق ان کے سینوں کے اندر منتقل کر دیا. پھر اس کے اہتمام کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے تحفظ کے لیے ایسے ظاہری اسباب بنائے گئے کہ جس سے قرآن کریم کو بدلنا یا بدلنے کا جو ذہن رکھتے ہیں وہ تقریباً ہار گئے اور ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. حضور کی ذات مبارکہ کے حوالے سے تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے محبوب جو تمہارے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، تو اے کافروں اگر تم شک کرتے ہو تو اس کے مثل ایک آیت بنا کر لے آؤ. تو یقیناً ان کے اندر یہ جرت نہ تھی کہ قرآن کی فصاحت کا مقابلہ کرتے اور قرآن کریم کی عربیت کا گویا کہ مقابلہ کرتے اور ایسے ضروری اور گہرے مضامین کو جس فصاحت کے پہرائے میں قرآن نے بیان کیا ہے تو عرب کے بڑے بڑے شعراء یہی کہہ اٹھے کہ کسی بندہ بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العالمین جل والا کا کلام. پھر اس کے بعد رمضان شریف کا یہ مہینہ کثر سے تلاوت قرآن، اللہ رب العالمین جل والا نے اسے یاد کرنے کے لیے سینوں میں کشادہ کر دیا، یاد کرنے کے لیے اس کو آسان کر دیا. اس کا جو اصل شکل تھا، اس کا جو اصل روح تھا، اس کا جو اصل بھاری پن تھا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طبیعت مبارکہ پر اس کو اتارا گیا اور وہاں سے اس کی تصحیح کر دی گئی. تو اب بچہ بھی اگر اس کی تکرار کرنا چاہے، تو اگر بندہ اپنی مادری زبان میں کوئی قصیدہ یاد کرے تو اس کو یاد کرنے میں اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے، اور وہ ذہنوں سے منگ ہو جاتا ہے. اردو ہے، اگر کسی سے کہا جائے کہ چار شعر یاد کر لیں، غالب کی یا ذوق کی یاد، کوئی غزل یاد کر لیں، تو وہ ایک دفعہ یاد بڑی مشکل سے ہوگی، دوسری دفعہ بندہ بھول جاتا ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعجاز ہے کہ حفظ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اسے اتنا آسان فرما لیا کہ جس کی زبان ہے وہ تو ہے، غیر زبان والوں کے سینوں میں بھی اللہ نے ایسا اتارا کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کا سینہ کشادہ ہوا، پھر یہ بھولنے والی کتابوں میں سے نہیں ہے. پھر قرآن کا ایک اپنا ایک مزاج بھی ہے روحانی. قرآن پڑھنے والے کے اندر خود ایک وہبی اور ایک خداداد صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو قرآن کا قاری ہو، قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا عالم ہو، قرآن کو نانرا پڑھتا ہو، اس کی طبیعت کے اندر خود بخود تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے مزاج میں، اس کے اخلاق میں، اس کے رنگ میں، اس کی فکر میں، اس کے ذوق میں، اگر وہ قرآن اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کے مضامین ظاہراً بھی اس قاری کے اوپر، اس تلاوت کرنے والے کے اوپر اپنے اثرات کو مرتب کرتے ہیں. اور یقیناً جو قرآن کے قاری ہیں وہ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر سنجیدگی آتی ہے. یہ کلام چاہے اس کے معنی اس کو سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، چاہے اس کی تفسیر سمجھ میں نہ آ رہی ہو، صرف وہ متن ہی کی تلاوت کرے تو ذہنوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، مزاج کے اندر، اخلاق کے اندر، طبیعت کے اندر ایک متانت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ کلام مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے. اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار بے چین دلوں کا قرار جو ہے، وہ تمامیت جو ہے، وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے. اس کا ایک بہت بڑا اعجاز قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے. ہر بندہ اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اس کا اطلاق کر سکتا ہے. انسان جب پریشان ہو، کوف کی حالت میں ہو، اس کی طبیعت خراب ہو اور ایک کوف اس پر طاری ہو، یعنی اس کا ذہن پراگندہ ہو چکا ہو اور خیالات نے اس کو گھیر لیا ہو اور وہ اس بچینی کے اندر، اس کے اندر چڑچڑا پر آ گیا ہو، آپے میں نہ رہ رہا ہو، ایسی حرکات اس سے ہو سکتی ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ اپنی بدنامی ہو سکتی ہے، یعنی وہ انتہائی ڈپریشن اور پریشانی کا جب اس پر طبیعت غالب ہو جائے اور اس کو کئی قسم کے خیالات یا روحانی معاملات یا لوگوں کی باتیں اس کے دل کے اندر اتنی گھر کر جائیں کہ وہ اس کو کھا رہی ہوں اور اس کو بے چین کر رہی ہوں، تو یقیناً ہم اسے کہتے ہیں باقاعدہ طور پر کہ وہ باوضو ہو کر اچھے طریقے سے وضو کرے اور قبلہ رو ہو کر وہ تلاوت قرآن شروع کر دے. ایک سے دو رکوع نہیں گزریں گے، وہ خود اندازہ لگا دے گا کہ اس کی طبیعت کے اندر طمانیت آنا شروع ہو گئی، اس کے ذہن سے وہ تفکرات، وہ طبیعت کی بے چینی، یہ ختم ہونا شروع ہوئی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ہم دیگر اور وظائف کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، لیکن چاہیے کہ وظائف کے ساتھ ساتھ مکمل وقت نکال کے قرآن کو بالکل تسلسل کے ساتھ مکمل پڑھا جائے، کیونکہ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ قرآن کریم جب وقت ملے مسجد میں جلدی چلے جائیں، ظہر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز سے پہلے چلے گئے اور جانے سے پانچ دس منٹ پہلے بھی اگر ہم نے، اور یہ نہیں کہ کوئی مخصوص سورت ہی ہم پڑھیں، پھر ایک ہمارے ساتھ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کر ہم نے سب نے سورہ یاسین ہی پڑھنی ہے اور بیٹھ کر ہم نے صرف سورہ مزمل ہی پڑھنی ہے، یہ فضیلت سے خالی نہیں. لیکن جس تبدیلی کی میں بات کر رہا ہوں تو پھر اپنی مرضی سے اس کا اختصاص نہ کیا جائے، ان سورتوں کے فضائل مناقب اپنی جگہ پر مسلم ہیں، اس سے ہٹ کر ہم یہ بات کر رہے ہیں. پھر قرآن کریم کو پھر اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ قرآن کریم کو پھر اس ترتیب سے پڑھا جائے جس ترتیب سے وہ نازل ہوا ہے، کہ پھر آپ سورہ فاتحہ سے شروع کریں اس کو، اور سورہ فاتحہ سے شروع کریں، سورہ بقرہ سے شروع کریں، سورہ آل عمران سے شروع کریں، سورۃ النساء سے شروع کریں، تاکہ قرآن کے جو برکات اور ہمارا حصہ تمامیت کے جہاں رکھا ہے اس سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں. اس میں کوئی عرض نہیں ہے کہ سورہ یاسین شریف کو پڑھا جائے, سورہ مزمل شریف کو پڑھا جائے, سورہ بقرہ شریف کو پڑھا جائے. یقیناً, اور یہ بھی ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ نادانی میں یا بعض لوگ خاص ایک گراؤنڈ بنا کر یہ بات اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن خوانی پر حملہ کیا جائے کہ یہ آپ یہ قرآن خوانی کی محفلیں کیا کر رہے ہیں, قرآن اس لیے تو نہیں اترا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ قرآن خوانی کی جائے. تو میں نے کہا قرآن اترا پھر کس لیے؟ یہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ رتل قرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. نماز کے لیے فرمایا جا رہا فقر ما تیسر من القرآن, قرآن کی تلاوت کرو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تلاوت کا طریقہ یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی تلاوت چھوڑ دی جائے, اس کا ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو تلاوت چھوڑ دی جائے, اس کی تفسیر سمجھ میں نہ آئے تو تلاوت چھوڑ دی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس کے ایک حرف کو بھی اگر پڑھ لیا گیا تو اس پر صرف حرف کی تلاوت, ترجمے کی بات نہیں ہو رہی, تفسیر کی بات نہیں ہو رہی, اپنی جگہ پر وہ اہمیت ضرور رکھتا ہے, لیکن فرمائش کی ایک حرف کی تلاوت جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے. اور باقاعدہ فرمایا کہ اس الف لام میم, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, تو گویا کہ اس کو پڑھنے کے اندر اور میم کو یہاں پر جو ہے جس کا ادغام کیا گیا ہے, اگر اس تفصیل کو اگر آپ دیکھیں ساکن کر کے, تو یہ چار حرف بنتے ہیں اور صرف الف لام میم پڑھنے کے اندر 40 نیکیاں موجود ہیں. تو لہذا قرآن مجید فرقان حمید غور و فکر کے لیے بھی آیا ہے اور تلاوت کے لیے بھی آیا ہے. تو عوام کے سامنے تلاوت ہی کی بات کی جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ غور و فکر کرنا ہے تو پھر علماء کے مجمع میں شامل ہو. جب وہ کسی آیات پر تفسیر بیان کریں, تعلیم بیان کریں, تو اس پر غور کرو, نہ کہ میں اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لو کہ تم جناب جو ہے کہ وہ اٹھا کر. اب ظاہر سی بات ہے اردو تفاسیر بھی ہو تو کس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ جناب وہ اگر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کو پڑھنا چاہ رہا ہے تو جو مصنف نے یا جو شارح نے یا جو تفسیر کرنے والے مفسر نے لکھا ہے تو وہ بات اس کو مکمل طور پر سمجھ میں آئی بھی کہ نہیں آئی ہے. تو لہذا جس کی علمی سطح ایسی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علماء کے دروس کو اٹینڈ کرے تاکہ جب علماء اس پہ تقریر کرے تو اس کے مزاج, اس کی طبیعت, اس کی عقل, اس کی سطح کے مطابق قرآن کی تفسیر کو اسی مضمون کو آسان کر کے بیان کیا جائے تاکہ آہستہ آہستہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو اور پھر وہ علم دین کے شوق کی طرف بڑھے کہ براہ راست وہ کسی اپنی زبان میں تفسیر کو اٹھا کر اس کا مطالعہ کر سکے. تو یہ ایک بیلنس پوائنٹ ہے کہ جس کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کے معاملات کو آسان کیا جا سکتا ہے, ایک بات. پھر دوسری بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن مومنین کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے, اس کی صورتیں شفاعت کریں گی. اور اب یہاں پر ایک دو بات مزید عرض کر کے ہم آگے اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. قرآن کریم کو آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے, یہ ترتیب جو ہے اس میں بھی کسی بندہ بشر کا اختیار نہیں ہے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے سورہ فاتحہ کو پہلے کر دیا گیا, اس کے بعد سورہ بقرہ کو کر دیا گیا, اس کے بعد سورہ آل عمران کو کر دیا گیا, اس کے بعد سورۃ النساء کو کر دیا گیا, کیونکہ یہ ساری صورتیں مدنی ہیں, مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے, کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ مکی بھی ہے, اور سورہ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے, سورۃ النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. لیکن قرآن کا نزول جو ہو رہا ہے وہ تو مکہ مکرمہ میں سے ہو رہا ہے, اور مکی صورتیں آپ کو بہت پہلے نظر آتی ہیں اور مدنی صورتیں آپ کو پہلے نظر آتی ہیں. تو یہ اس میں نہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذاتی معاملات سے اس میں دخل نہیں عطا فرمایا, بلکہ جس طرح قرآن کا نزول ان موضوعوں میں سے ہے جو رب چاہتا ہے, تو اس کی ترتیب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تلقین عطا فرمائی کہ محبوب پہلے یہ سورت ہے, پھر یہ سورت ہے, پھر یہ سورت ہے. اور احادیث میں موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورتوں کا نام لیتے تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ آل عمران اور بقرہ, بلکہ فرماتے بقرہ اور آل عمران. کبھی یہ نہیں فرماتے کہ مائدہ اور نساء, بلکہ فرماتے نساء اور مائدہ. یعنی جس ترتیب, یعنی اس کو کہتے ہیں توقیفی, یعنی اس میں کسی بندہ بشر کا اختیار نہیں ہے, جس طرح اس کے نظر میں کسی بندہ بشر کا اختیار نہیں ہے, اسی طرح یہ مصحف کے اندر جو ترتیب کے ساتھ رکھا گیا ہے اور لکھی گئی صورتیں, یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر وحی خفی کے ذریعے بتائی گئی ہے, اور یہ جو ترتیب ہے یہ بھی من جانب اللہ موجود ہے. یہ نہیں کہ صحابہ کرام کی کسی کمیٹی نے یہ اختیار کیا کہ بھائی سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کی بڑی, سب سے بڑی سورت ہے, تو لہذا اس کو شروع میں رکھ دیا جائے, ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں توقیفی ہیں,
اور توقیفی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہ مضامین جو ہماری معاشرت, ہمارے عقیدے, ہمارے اخلاق اور ہمارے آداب چاروں چیزوں سے موجود ہے, ان صورتوں کا انتخاب پہلے کیا گیا ہے تاکہ بندہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو صرف عقائد ہی نہ ملے, اخلاق بھی مل جائے, اس کو معاشرت بھی مل جائے, اس کو اپنی تہذیب بھی مل جائے. تو لہذا ہدایت کے جو چاروں گوشے ہیں وہ آپ کو سورہ بقرہ کے اندر مکمل طور پر نظر آتے ہیں. ایک بات پھر اس میں ایک بات اور عرض کر دی جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن مجید اتارا گیا صرف اس لیے نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بار کو, اس کے شکل کو اپنے اوپر روکیں اور پھر امت کے لیے ان کی طبیعتوں کے مطابق آسان کریں, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کی ضرورت بھی یہ تھی کہ اس کے مضامین کو رسول کے سمجھائے بغیر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, آپ کی بیان کی تشریحات, آپ کی بیان کی بھی تعبیرات اور آپ سے لینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تشریحات, اس کے بغیر اس کے سمجھا جانا یہ ممکن بھی نہیں تھا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قرآن تو مکمل پڑھتے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے دربار مصطفیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. میں ایک نقطہ یہاں پر پیش کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج جہاں میں نے یہ غور و فکر کے اوپر ایک کنفیوژن کو دور کیا ہے تو ایک بات یہاں پر مزید عرض کر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کوئی مشکل کتاب تھوڑی, بہت آسان کتاب ہے. تو آپ بس ایسا کریں کہ آپ 6 مہینے کا گرامر کا کورس کر لیں اور تھوڑی بہت آپ جو ہے وہ لغہ عربی لغت جو ہے وہ سیکھ لیں تو 1 سال کے اندر آپ اتنے براہ راست باصلاحیت ہو جائیں گے کہ قرآن کو آپ براہ راست سمجھنا شروع ہو جائیں گے اور نہ پھر کسی استاد کی آپ کو ضرورت ہے بلکہ آپ قرآن لے کر بیٹھ جائیں, بس کبھی ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہو تو ایسے اپنے کوریڈور میں آ جائیں, 10 بندے کو بٹھا دیں. کئی جو اتنے لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن بڑا آسان ہے, قرآن بڑا مشکل ہے اور اتنی تفسیریں تو یہ تو بالکل واضح طور پر موجود ہے. تو میں نے کہا جی آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ. تو یہ فرقے کیسے ہو گئے؟ اللہ نے تو کہا تھا کہ فرقے نہیں ہوں گے اور یہ فرقے بن گئے, تو لہذا ان کی باتیں نہ مانی جائیں. میں نے کہا اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بنیں گے نہیں, اللہ نے یہ کہا تھا فرقے نہ ہو. میں نے کہا اس بنیادی بات پر جو قرآن آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہے اور 50 دن سے آپ درس دے رہے ہیں, اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. قرآن بلا تفرقوں کہہ رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ فرقے ہوں گے نہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو آپ قرآن مجھے سمجھا رہے ہیں, مجھے تو عربی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے نا, آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کر کے آپ سمجھا رہے ہیں, تو آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے اور مجھ پر کیا لازم ہے کہ جو آپ سمجھا رہے ہیں میں اس کو قبول کروں؟ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مفسرین کی بات نہ مانی جائے, جو آج تک 14 صدیوں سے امت کی اجماعی تفسیریں ہیں, جس پر امت کا دار و مدار ہے, جس پر عمل کر کے, جس کے ذریعے قرآن کو سمجھ کر لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے آراستہ ہوئے, جنتی ہوئے اور ان کی دنیا و آخرت کامیاب ہوئی, اگر ان تمام سلسلے کو فراموش کر دیا جائے, ہم قرآن کھول کے تفسیر بیان کریں گے, تو میں کہتا ہوں کہ مجھ پر کیسے لازم ہے اور اس کی کیا دلیل ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ جو 1400 سال سے بتا رہے تھے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے تفسیرنے کی دلیل کیا ہے؟ یہ سوال تو آپ پر بھی قائم ہوگا, نہیں سمجھ رہا؟ یہ سوال تو آپ پر بھی قائم ہوگا کہ آپ کی بات ماننا کیوں لازم ہے. اور اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ ان سب کی بات ماننا کیوں لازم ہے, تو میں کہوں گا اس لیے لازم ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ میری امت کا بڑا گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. میری امت گمراہ نہیں ہو سکتی, 1-2 بندے گمراہ ہو جائیں گے, 10-15 لوگ گمراہ ہو جائیں گے, لیکن فرمایا جو اجماعی جو عظیم گروہ ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ گمراہ ہو گیا تو کہنا بات نہیں, اس امت کی بقائی نہیں ہے کہ اس کا ایک بڑا گروہ حق پر قائم ہے. اور اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام, اہل بیت عزام, اولیاء کاملین اور وہ جس کو آج بھی امت کا ایک بڑا حصہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, جنتی ہیں, جنتی ہیں. تو لہذا یہ ایک کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے اور ہر بندہ جناب, اس لیے آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ جہاں پر اگر کوئی قرآن کا ترجمہ تفسیر بیان کرے تو آپ کا یہ ایمانی حق ہے قرآن سے کہ آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کی بات میرے نزدیک مقبول جب ہے, جب میں آپ کی بات قبول کروں گا, جب آپ اس کا سلسلہ بتائیں گے, اس کی سند بتائیں گے, اس کا راستہ بتائیں گے کہ یہ بات لائے کہاں سے آپ. انہوں نے کہا جی بس میرے ذہن میں آ گئی. تو میں نے کہا جی اللہ نے تو ہمیں آپ کے ذہن پر چلنے کے لیے نہیں کہا تھا, اللہ نے تو ہمیں کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم, چلو ان کے پیچھے جن پر ہم نے انعام کیا ہے. تو یہ بچنے کا میرے نوجوان دوستوں, بھائیوں, تلاوت قرآن کا شوق, میں اس پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ترجمہ سمجھنے کا شوق، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کا جو نوجوانوں کو شوق ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن ہوشیار رہنا. سرکار کے صحابی ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ طور پر سورہ بقرہ کی آیت کو سنتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت کو بیان فرمایا کہ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے. سحری کا وقت، حضرت عبدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روی ہے کہ سحری کا وقت جو ہے وہ کب ختم ہوتا ہے، تو قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ کالی ڈوری کے اوپر جب تک سفید ڈوری کا رنگ غالب نہ آ جائے، سمجھ رہے ہیں، خیت الاسود کے اوپر خیت الابیض غالب نہ آ جائے، تو اس وقت تک یہ رات چلتی رہتی جیسی خیت الابیض سفید ڈوری سفید دھاگا کالے دھاگے کے اوپر غالب آ گیا تو رات کا وقت ختم ہو گیا، اب سحری کا وقت یعنی ختم ہو گیا. وہ سن لیا، انہوں نے عربی تھے، گھر گئے، دو دھاگے انہوں نے لیے، دو دھاگے لیے، اور دھاگے انہوں نے صحیح لیے کیونکہ قرآن نے خیت کہا تھا اور خیت دھاگے کو بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے ایک دھاگا لیا خیت الاسود، اسود کالے کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کالا دھاگا لیا، اور خیت الابیض انہوں نے ایک سفید دھاگا لیا، اور دونوں دھاگے انہوں نے اپنے ساتھ میں رکھ دیے اور ساری رات ان کا مشاہدہ کرتے رہے کہ جناب یہ کالا جو دھاگا ہے اس کے اوپر یہ سفید دھاگے کا رنگ کیسے غالب آئے گا. لیکن جو صبح ہو گئی تو وہ کالا کالا ہی رہا، سفید سفید ہی رہا. اٹھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے کہ حضور، یہ سورہ بقرہ نے جو خیت ابیض اور خیت اسود والی بات کی تھی، یہ تو میں اپنے گھر میں اس کو باقاعدہ طور پر اس پر میں تجربہ کر رہا تھا اور یہ چیز ہوئی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت مسکرائے اور مسکرا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس خیت اسود سے مراد کالا دھاگا نہیں بلکہ رات کی تاریخی مراد ہے. اب دیکھیں وہاں رات کی تاریخی کہہ دی جاتی ہے لیکن نہیں کہا گیا. قرآن کی ایک فصاحت ہے، ایک اندازہ ہے، اور ایک اس کے کلام کا ایک نظم ہے اور ایک طریقہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ سفید دھاگا، تو اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ وقت فجر ہے اس کے ساتھ آتا ہے. تو صحابہ کرام تو عربی ہیں، جس طرح میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ بقرہ شریف صرف حضرت فاروق اعظم نے 11 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھی ہے، تو ان کو کیا ضرورت تھی، وہ تو قریشی ہے، وہ تو عدنانی ہے، وہ تو عربی و نصر ہے، لیکن 11 سال تک سورہ بقرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھنا، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ کہ قرآن آسان کتاب نہیں، ہاں آسان اس کی ہے، اس کے لیے جو اجماع امت کو اپنے ہاتھ میں رکھے اور امت کا دامن مضبوطی اس کے ساتھ پکڑے رکھے کہ جن کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس میں فضیلت کے حوالے سے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، جو میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ رب العالمین نے یہ فضل فرما دیا کہ لہجے کے حوالے سے بھی اس کی اجازت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی اپنے دور مبارکہ کے اندر. لہجے کی اجازت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، سرکار کے صحابی حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اور ذوق قرآن کے حوالے سے یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کو اتنا واضح کیا کہ سرکار خود صحابہ کے پاس چل کر جاتے اور جا کر کہتے کہ تم میرا قرآن سنو. بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضور ان کے پاس گئے اور جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبید تو میرا قرآن سنو. یعنی قرآن کی بالا تھی. دیکھیے کہ اگر ایک مسلح کے اوپر بہت بڑے امام صاحب، بہت بڑے سید صاحب، بہت بڑے قاری صاحب، بہت بڑے متقی پرہیزگار اگر وہ قرآن کو پڑھ رہے ہوں اور ان سے سبقت ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے، تو آخری صف میں کھڑے ہوئے چھوٹا سا بچہ ان کو رکما دیتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے اور اصلاح کر کے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا سید صاحب ہونا، آپ کا پیر صاحب ہونا، آپ کا متقی پرہیزگار ہونا مسلم ہے، لیکن قرآن قرآن ہے، قرآن قرآن ہے. تو یہ قرآن کی بالادستی کو، قرآن مجید فرقان حمید کی بالادستی کو دین اس طرح بیان کرتا ہے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور اسے کہا، عبید تو میرا قرآن سن. تو وہ کہنے لگے، حضور آپ پر تو قرآن اترتا ہے، آپ خود قرآن پڑھتے ہیں، میں آپ سے قرآن کیا سنوں؟ تو سرکار نے فرمایا، ان اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے تاکہ ہر قسم کے وہ شرم، چھوٹے بڑے، وہ فرق سب مٹ جائے اور قرآن کی بالادستی بازو ہو جائے. اور اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا باب باندھا ہے کہ جو افضل ہے وہ مفضول کو قرآن سنا سکتا ہے، جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو قرآن سنا سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے قرآن کا ذوق پتا چلے اور جس کے لیے ہتک نہ ہو بلکہ یہ بھی سنت رسول بن جائے. حضرت عبید بن کعب کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ ان اللہ سماکا، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے عبید کہ میں تجھے قرآن سناؤں، تو حضرت عبید بن کعب کہنے لگے ان اللہ سمانی، کہ واقعی میں آپ نے سارے صحابہ میں صرف میرا انتخاب یوں کر لیا کہ صحابہ کو سناؤ، یہ واقعی میں میرا نام لیا، صحابہ تو سارے آپ کے لیکن خاص میرا نام اللہ نے لیا عبید ان اللہ سمانی، قدرت کی زبان پر میرا نام آیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں کہا رب نے، مرادی مانا یہ کہ کسی صحابی کو سناؤ، فرما خاص میرا نام سے بولی سبحان اللہ، کیونکہ ان کا قرآن پڑھنے کا انداز بڑا اعلیٰ تھا، فرما ان اللہ سماکا، اللہ نے تیرا نام لیا، تو وہ رونے لگے کہ ہائے دیکھو میری قسمت کہ حضور کی غلامی کا شرف یہ ہے کہ قدرت کی زبان پر میرا بھی نام آتا ہے۔ تو میرے دوستو ذرا غور فرمائیے، یہاں سے کیا پتا چلا کہ حضور خود گئے اور اپنے صحابی کو کہا کہ میرا قرآن سنو، اس سے پتا چلا کہ قرآن کی عظمت، اس کی تلاوت کے درمیان اگر کوئی عجب، خود پسندی، بڑائی، یہ خیالات اگر پیدا ہو اور وہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ذوق کو مضمحل کر رہے ہیں تو وہ غور کرنے، اس کائنات کے اندر حضور سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، سرکار کی ذات مبارکہ سب سے اعلیٰ ہے، لیکن قرآن کی اہمیت اور قدرت بتانے کے لیے دیکھیں کیا فرمایا، فرمایا بھائی تو میرا قرآن سن، میں نبی ہوں لیکن تو میرا قرآن سن، کیونکہ اللہ نے مجھے تیرا نام لے کر کہا، اور خاص یہ پیغام کے لیے کہ قرآن کی بالادستی پتا چلے اور بڑا اگر چھوٹے کو قرآن سنائے تو چھوٹا ہونا منحل نہ ہو، یہ حضور کی سنت کے طور پر مقبول ہو جائے۔ اسی کے آگے امام بخاری اس سے متصل ایک حدیث پاک لے کر آتا، یہ تو وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کو باقاعدہ طور پر قرآن سنا رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ صحابی کو بلا کر کہہ رہے تو پورا قرآن مجھے سنا، تاکہ دونوں سنت ہو جائے، یعنی بزرگ بڑا عالم زاہد اور جو شیخ ہے وہ اپنے شاگرد کو سنائے، یہ بھی سنت، اور شاگرد سے کہے کہ تو مجھے سنا، یہ بھی سنت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود تو مجھے اپنا قرآن سنا، اپنا قرآن مجھے سنا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور آپ پر تو قرآن اترتا، میں کیسے سناؤں؟ سرکار فرما سناؤ تو مجھے قرآن، تو انہوں نے قرآن سنانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذہن پر تھوڑا زور دیا کہ حضور اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن سناؤں تو کہاں سے سناؤں، تو وہ سورہ نساء کی آیت پڑھنے لگے، اور سورہ نساء کی وہ آیت پڑھتے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ آیت انہوں نے پڑھی اور سرکار زارو قطار رونے لگے تھے۔ اس آیت میں سب کیا تھا جو حضور رونے لگے؟ ایک بات تو یہ پتا چل گئی کہ حضور نے اپنے صحابہ کو قرآن سنایا تاکہ یہ پتا چلے کہ بڑا چھوٹے کو قرآن سنائے، بولیے سبحان اللہ، تاکہ قرآن کی بالادستی پتا چلے، اور پھر صحابہ کو کہا کہ تم مجھے سناؤ تاکہ اس سے یہ پتا چلے کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو قرآن سنا سکتا ہے، لیکن ابن مسعود بھی بڑے بڑے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے جس آیت کا انتخاب کیا تو یہ بتا دیا کہ تلاوت قرآن تو ہوگی لیکن نظم کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے اور اللہ رب العالمین کو خوشنودی کی حاصل کرنے کے لیے ان آیات کا انتخاب کیا جائے گا کہ جس میں علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بیان کی گئی۔ قرآن یہ کہتا ہے جس کا انتخاب سورہ نساء کی آیت کا حضرت عبداللہ مسعود نے کیا کہ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، اے حبیب وقت کیسا ہوگا، فکیف اذا جئنا کہ جب ہم بلائیں گے لائیں گے، فکیف اذا جئنا من کل امت، جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے شہید، ایک گواہ، ہر نبی کی امت میں ہم اس نبی کو گواہ بنا کر قیامت کے دن لائیں گے کہ تمہاری امت نے کیا کیا، ذرا بتاؤ۔ اب دیکھیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تمام چیزیں ہیں، لیکن پہلے نبی کو بلا کر لایا جائے گا کہ تمہاری امت نے تمہارے ساتھ کیا کیا، دین کے بارے میں کیا کیا، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، اور پھر اللہ فرماتا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، محبوب وقت کیسا ہوگا جب ہر امتی کے اوپر ہم اس کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے، وہ جگنا بکا، اور ہم لائیں گے بکا تمہیں تیرے ساتھ، یعنی تجھے گواہ کر لائیں گے، فرمایا وہ جگنا بکا آنا ہاؤ شہیدا، محبوب سارے لوگوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنا کر لائیں گے، اور ان نبیوں کی باتوں کے اوپر اے مصطفیٰ ہم تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ رونا خوشی کے لیے تھا، یہ رونا کس کے لیے تھا؟ خوشی کے لیے تھا، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے میری گناہگار امت پر کرم کے لیے مجھے یہ مقام عطا فرمایا, اور تمام کائنات میں اللہ نے مجھے یہ بزرگی دی کہ جناب ساری امتوں سارے انسانوں کے لیے ترجمانی افسری وکیل ان کے نبیوں کو بنایا گیا, اور پھر سارے انسان ان نبیوں کے ماتحت ہیں, اور وہ سارے نبی میری مطالعہ کے ماتحت ہیں, اور رب کریم کی بارگاہ میں اگر کوئی وکیل مطلق ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم. فرما فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. محبوب وقت کیسا ہوگا جب سارے امتوں پر ہم ان کے نبیوں کو گواہ بنا کر لائیں گے, اور پھر ان نبیوں کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بخاری کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے بات لکھی ہے, فرمایا یہ بات واقعتاً ہوئی ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ہر صبح شام کیا لکھتے ہیں, حدیث پاک کی تخریج کی آپ نے اس میں تبرانی سے, ایک تو مجموعہ زبائد کے اندر حدیث موجود ہے, میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. فرمایا ہر صبح شام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس امت کے اعمال اور امت خود, یعنی چہرے شکلیں, توجہ ہے آپ کی. فرمایا کہ ہر صبح ہر شام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آپ کی قبر مقدسہ کے اندر, اور یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں لکھ رہا, علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ, یہ اہل سنت کے مسلم ترجمان ہے, اور وہ کوئی تفرد رائے نہیں لا رہی, امت کا عرض اعمال کا عقیدہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. یعنی حضور کا یہ فرمانا, قرآن کا یہ کہنا کہ محبوب ہم آپ کو آپ کی امت پر بھی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان پر بھی گواہ بنا کر لائیں گے. مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امتوں کو اٹھایا جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کہ ذرا یہ بتائیے آپ کہ آپ کے پاس کوئی نبی آیا تھا, اتنی نعمتیں ہم نے دی تھی, اتنے انعامات ہم نے دیے تھے, اتنے اکرام ہم نے تم پر کیے تھے, تو تم نے شرک کیوں کیا, ہماری ناشکری کیوں کی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ, اس وقت سب سچ بولنا شروع کریں, وہ کہیں گے یا اللہ تو قادر مطلق ہے, تیرے اتنے انعامات ہیں, اگر کوئی ہمیں بتانے آتا تو بھلا ہم اس بات کا انکار کرتے, ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا. تو حضرت موسیٰ کی امت بھی یہی بات کرے گی, نوح علیہ السلام کی امت بھی یہی بات کرے گی, ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی یہی بات کرے گی. جب یہ باتیں ہر طرف سے ہوں گی تو اللہ رب العالمین ان نبیوں کو ان کے اوپر لے کر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام سے کہے گا آپ بتائیے تمہاری امت تو یہ کہہ رہی, سب خدا جانتا ہے لیکن شان مصطفیٰ بتانا ہے. کیا اللہ رب العالمین جل والا کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا؟ اللہ کو پتا نہیں, ماذا اللہ نہیں کہہ سکتا, لیکن ایسا ہوگا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اپنے شرک پر یہ نقطہ اور یہ عذر بیان کرے گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا, اگر کوئی آتا تو ہم شرک کرتے, اگر کوئی آتا تو ہم ناشکری کرتے, تو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت کے لا کے سامنے لائے گا, حضرت نوح کو ان کی امت کے سامنے لائے گا. فرما وہ جئنا بکا, فرما فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید, اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہاری امت تو یہ کہہ رہی ہے, نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہاری امت یہ کہہ رہی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, انہوں نے ہم کو اذیت بھی دی, تکلیفیں بھی دی, لیکن ہم نے تیری ذات کے تیرے حکم کی تعمیل سے, تیری توفیق سے ہر سنت برداشت کیے, تیری توحید کو ان کو بیان کیا, ہر دین کے طریقے سلیقے نظریے بیان کیے, اور یہ انکار کر رہے ہیں, یہ انکار کر رہے ہیں. تو پوچھا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, یہ بات پوچھی جائے گی حضرت نوح سے پوچھی جائے گی کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ کی امت نے تو بات کر دی, لیکن آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے حق پہنچایا ہے, تو اس کا گواہ کون ہے؟ اب آپ دیکھیں رب کو سب پتا ہے, لیکن یہ عظمت مصطفیٰ اور عظمت امت مصطفیٰ بتانی ہے کہ گواہ کون ہے. تو اس وقت حضرت موسیٰ, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ سب کہیں گے ہماری گواہ امت مصطفیٰ ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین جل والا ہمارے لیے دنیا و آخرت آسان کرے اور خاتمہ بالخیر کرے, اور اس کرمے پر اللہ رب العالمین جل والا ہمارا خاتمہ کرے, اور آنے والی زندگی اللہ رب العالمین ہمارے لیے عافیت والا کرے. ہم نے تو حضرت موسیٰ کی امت کو نہیں دیکھا, ہم نے تو حضرت ابراہیم کی امت کو نہیں دیکھا, حضرت نوح کی امت کو نہیں دیکھا, تو جب امت مصطفیٰ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا تو یہ امت یعنی آپ رب کے حضور کھڑے ہو کر کہے گی مولا موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں, یا اللہ نوح علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں, یا اللہ حضرت ابراہیم سچ کہہ رہے ہیں, یا اللہ حضرت عیسیٰ سچ کہہ رہے ہیں, انہوں نے حق بتایا لیکن قوم نافرمان تھی. آگے سے قوم آ کر کھڑی ہو جائے گی, وہ کہے گی تم تو ہمارے دور میں تھے نہیں, تو تم کیسے نبیوں کی گواہیاں دے رہے ہو, تم تو نہیں تھے. تو اس وقت امت مصطفیٰ کہے گی کہ ہم تو نہیں تھے, ہم ہوتے بھی تو شاید ہمیں اتنا نہیں پتا چلتا,
پہلی بات تو ہم تمہارے دور میں نہیں تھے، اگر ہوتے بھی تو اتنی بات
کا ہمیں پتا نہیں چلتا، یہ باتیں ہم نے تمہارے دور میں ہونے سے ممکن کی، یہ مصطفیٰ کریم کی زبان سے معلوم۔
اب قرآن کہتا تھا کئی فائدہ جئنا من کل امت بھی شہید وہ جئنا بکا شہید، اے حبیب کیا کیسا وقت ہوگا کہ جب ہر امت کے اوپر ہم ایک گواہ بنا کر لائیں گے اور پھر ان سب کے اوپر آپ کی ذات مبارکوں کو گواہ بنا کر۔ تو فرمایا اس لیے ہر امتی کا عمل توجہ ہے کہ اس نے روزہ کیسے رکھا، اللہ اکبر، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نمازیں کتنی پڑھی، کیا اس نے رات کو اس نے کیا کیا، دن کو اس نے کیا کیا، ملاوٹ کی یا سودا صحیح بیچا، دھوکا دیا یا صحیح بات کی، خیانت کی یا امانت کی، الیاذ باللہ، یہ سارے اعمال حضور کی قبر شریف پر پیش کیے جاتے ہیں، صبح بھی شام بھی، اور صرف نام کے ساتھ نہیں، علامہ ابن حجر نے اور علامہ عینی نے تو جو حدیث تخریج کی ہے اس میں ذات کا بھی لفظ موجود ہے، یعنی ذات انبیاء کی، یعنی حضور کی خدمت میں، یعنی ہماری تصویریں، ہماری ذات، ہماری شکلیں باقاعدہ فرشتے بتاتے ہیں اس نے روزہ رکھا تھا، اس طرح روزہ رکھا تھا، اتنی نمازیں پڑھی تھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا تھا، بھائی بہنوں کے ساتھ یہ کیا تھا، کاروبار اس طرح کیا تھا، سارے معاملات کی تفصیل حضور کی قبر شریف میں بتائی جاتی ہے۔ اور پھر وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ سبحان اللہ، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان للہ ملائکتا سیاحین یبلغون امتی السلام او کما قال، فرما اللہ نے کچھ فرشتے ایسے بنائے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے کچھ فرشتے ایسے بنائے ہیں جو زمین پہ سیر کرتے ہیں اور گھومتے ہیں، سیاحین، چکر لگاتے ہیں، اور میری امت جو امت کے جو اعمال ہیں وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں، ان کا سلام پہنچاتے ہیں۔ پھر مجمع صحابہ میں حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم، میرے صحابہ میرا تمہارے درمیان موجود رہنا، توجہ کریں، میرا تمہارے درمیان موجود رہنا، بولیے سبحان اللہ، میرا تمہارے درمیان موجود رہنا حیاتی خیر لکم، میرا تمہارے درمیان موجود رہنا تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ تحدثون ونحدث لکم او کما قال، فرمایا تم مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو اور میں تمہارے لیے اس کو بیان کر دیتا ہوں، مجھ سے مسائل پوچھے جاتے ہیں اور میں اسے بیان کر دیتا ہوں، ایک بات، اور فرمایا لکم، میرا قبر میں جانا بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور دنیا سے بظاہر پردہ کرنا بھی بہتر ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تو اعمالکم، تمہارے اعمال میری قبر پر مجھے پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے اعمال میری قبر شریف میں مجھے پیش کیے جاتے ہیں، وَإِن رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، فرمایا کہ جب میں اس میں بہتری کی چیز کو دیکھتا ہوں، بہتری کے معاملات کو دیکھتا ہوں کہ تم نے روزہ رکھا، نماز پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں پارسائی کے کام کیے میرے کہنے کے مطابق، تو فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے حمد کرتا ہوں، یعنی اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس شکر پر حمد کرتا ہوں کہ مولا تو نے میری امت کو اس عمل کی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا وَإِن رَأَيْتَ مِنْ شَرٍ، اور فرمایا کہ جب میں اس میں سے کوئی چیز یہ دیکھتا ہوں کہ جو گناہ کی ہے اور برائی کی ہے، تو فرمایا اَسْتَغْفَرْتُ إِلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ عَلَيْهِ، عَلَيْكَ بِهِ إِلَيْهِ اور عَلَيْهِ، فرمایا کہ پھر میں اپنی قبر شریف کے اندر تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، تمہاری میں معافی کی درخواست کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین جل والا کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری امت کو معاف فرما دے۔ اسی کو میرا امام کہتا ہے جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ جو رمضان شریف میں بار بار پڑھنے کے لائق ہے، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسال ثواب کی نظر سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، کیونکہ یہ عام دنوں میں پڑھی نہیں جاتی، مسلم شریف کے اندر حضرت امام مسلم نے اس کی تخریج فرمائی ہے، اور بڑی بے مثال حدیث مبارکہ ہے جو اس امت کے لیے دل جوئی کا سبب بھی ہے اور قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت بھی ہے، اور سب سے بڑی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بھی واضح ہوتی ہے۔ میں نے گزشتہ ایک جگہ پر بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی، اس کو ذرا ذہنوں کے اندر پختہ کریں، دیکھیں ہماری زبانیں کتنی محدود ہیں، اردو زبان، پنجابی زبان، پشتو زبان، سندھی زبان، یہ محدود زبانیں ہیں،
یعنی مختصر وقت میں آپ اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں، اس پر کمال بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ علاقہ بدلنے کے ساتھ ساتھ زبانیں مختلف ہو جاتی ہیں، یعنی لہجہ مختلف ہوتا ہے. اگر آپ بہادر آباد میں ہیں تو اردو دوسرے انداز میں ہے، اگر آپ خاندر چلے گئے تو وہی اردو دوسرے انداز میں، کراچی سے حیدرآباد پہنچ گئے تو اردو دوسرے انداز میں. تو یعنی محدود زبانیں، علاقہ تبدیل ہونے کی وجہ سے لہجے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس لہجے تبدیل ہونے کی وجہ سے سمجھنے کے حوالے سے، بولنے کے حوالے سے بندے کو ذرا کنفیوژن بھی ہوتی ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے. لیکن عربی زبان توجہ ہے، وہ تو اتنی وسیع زبان ہے کہ ہمارے مدارس میں پانچ پانچ سال، چھ چھ سال تک صرف اس کی گرامر پڑھائی جاتی ہے. ہمارے وہاں اب تو درس نظامی کا کورس بہت مختصر ہوا. حضور شیخ الحدیث مولانا نصر اللہ خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے دور میں یہ 26 سال کا تھا. دارالعلوم جدیہ میں جب تک ہم رہے تو جناب 9 سال کا رہا، لیکن اب مرور زمانہ کے حوالے سے لوگوں کی سہولیات کے لیے کہ دین کا ذوق کم ہے تو اس کو کم کرتے چلے گئے. لیکن کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک ڈگری تو دے دی گئی ہے، لیکن اس نے اس تمام علوم پر عبور حاصل کرنا ہے کسی نقطۂ رائے کو قائم کرنے کے لیے. تو صرف پانچ پانچ سال، چھ چھ سال عربی گرامر کو صرف پڑھانے میں وقت گزر جاتا، اور پھر بھی آج بھی قرآن کی بعض آیات، بعض سیغے، بعض الفاظ، بعض تعبیر ایسی آ جاتی ہے جس کے لیے بڑی کتابوں کی طرف دوبارہ مراجعت کرنا پڑتا ہے. بلکہ بڑے بڑے مفسرین، امام قرطبی دیکھیے لغت کا امام ہے، وہ بھی جناب جب کسی آیت کے اندر یا کسی لفظ کے اور پھنس جاتے ہیں تو چار اقوال پرانے لے کر آتے ہیں، زمانہ جاہلیت کے اشعار عربی کے لے کر آتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ اس کی گرامر ہی بندہ کئی سالوں تک پڑھتا رہتا ہے، اور پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ بندے نے مکمل طور پر اس کی گرامر کو، کہ تمام قواعد کو گویا کہ حاصل کر لیا. کوئی نہ کوئی صیغہ ایسا سامنے آتا ہے کہ جس کے لیے بڑی کتابیں یا اپنے علم کو گویا کہ نیچے کر کے اوپر اکابر کے سامنے بطور طالب علم کے بندے کو پیش ہونا پڑتا ہے. تو عربی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عرب کا یہ جو خطہ ہے ان کے بول چال میں بڑا فرق ہے. عراق کے لوگ اگر عربی بولیں تو مصری نہیں سمجھ سکتا، مصری اگر عربی بولے تو عراقی نہیں سمجھ سکتا، یہ دونوں عربی بولے تو یمنی کے پلے نہیں پڑتی. یعنی اصل فصیح عربی کے مقابلے پر جو لہجہ ہے، یعنی انداز جو لوگوں کی زبانوں پر چل گیا ہے، وہ بڑا مشکل ہے. جس کی مثال میں ایک ہی دیتا ہوں آسان سی ہمیشہ، جس طرح کہ مصری جب کوئی اپنے یعنی زبان سے کوئی بات بیان کرنا ہو تو جس طرح کہ ہم بڑے آسانی کے انداز سے دو نقطے والا بڑا قاف بیان کر دیتے ہیں قاف، لیکن مصر کے جو لوگ ہیں ان بیچاروں کی مجبوری ہے کہ ان کی زبان پر اس کا تلفظ ہی نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ کسی قاری صاحب کی خدمت میں بیٹھ کر اور ماہر مشاق قاری کی خدمت میں بیٹھ کر اس کا مکمل طور پر وہ املا کریں تو وہ قاف کو حمزہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی کتنا فرق ہے آپ دیکھیں، بڑے قاف کو الف پڑھنا، یعنی اگر وہ قاف کہنا چاہے قاف آ وہ یوں کرے گا، قاف آ، آپ قاف بول رہے ہیں وہ آ بولے گا، آپ کہیں گے کل وہ کہے گا ال، یعنی قاف، یعنی زبان کا لہجہ ایسا ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور کے صدقے اس قوم پر یہ فضل فرما دیا کہ جو جس لہجے میں اس لہجے میں پڑھ لے. بعد میں حضرت عثمان غنی کے دور میں لوگوں تک قریش پر سب جمع ہو گئے، لیکن اس سے پہلے جس لہجے میں چاہ رہے ہیں وہ پڑھ لیں. تو یہی حضرت عبی بن کعب جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، جن کے پاس حضور گئے تھے قرآن سنانے کے لیے، یا جو بیٹھے تھے اور حضور نے یہ فرمایا کہ تم میرا قرآن سنو کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ تیرا نام لے کر کے تجھے قرآن سناؤں، تو عبی بن کعب قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، وہ تشریف فرمائے مسجد میں. یوں سمجھیے کہ ایک عراقی آیا، اس نے نماز شروع کی، اس نے ایسی تلاوت کی کہ اس سے یہ کبھی مانوس نہیں تھے. اس نے کہا یہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کو تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا. دوسرا ایک بندہ آیا، اس نے ایسی تلاوت کی جس سے یہ مانوس نہیں تھے، ان کو بڑی پریشانی ہوئی، انہوں نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، قرآن کیسے پڑھ رہا ہے. دونوں کو نماز کے بعد انہوں نے پکڑ کے کہا کہ تم دونوں نے قرآن بڑا غلط پڑھا ہے، یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو ایسی عربی بیان کرتے ہیں، ہم تو جو قرآن کے یہ الفاظ عربی میں تو ہیں، لیکن یہ جب ہم اپنے قول اور اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں تو اسی طرح بیان کرتے ہیں. ان دونوں کو وہ حضور کے پاس لے گئے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب وہ لے کر پہنچے تو حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں میں نے حضور کے سامنے سارا مقدمہ بیان کیا. تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جو ہے اپنا قرآن سناؤ. وہ کہنے لگے جب انہوں نے ایک آیت سنائی جس پر اختلاف تھا، وہی آیت دوسرے سے پڑھائی گئی، تو سرکار نے فرمایا تم دونوں نے یہ آیت ٹھیک پڑھی. صحیح، یہ آسانی ہے، بالکل تم نے جو ہے وہ یہ آیت ٹھیک پڑھی. تو عبی بن کعب کہتے ہیں جب میری بات کو رد کر دیا گیا
اور گویا کہ میری بات کو رد کر دیا گیا بایمانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں مقدمہ لے گیا تھا. کہتے ہیں فسقط فی نفسی من التکذیب, فرما میرے دل کے اندر بڑے برے خیال آنا شروع ہو گئے کہ میری بات کیوں رد کر دی گئی, مسئلہ تو میں صحیح بیان کر رہا تھا. اب حضور کے شاگرد ہیں نا, وہ حضور کے شاگرد ہیں, زیر تربیت ہیں, کھل کے بتا دی انہوں, اور یہ بات اگر وہ سینے میں چھپا کر رکھتے تو ظاہر اس کی اصلاح حضور کے علاوہ کرتا کون. تو کہتے بس میری بات رد کر دی گئی, صحابہ معصوم تو نہیں ہوتے, خیال آ گیا دل کے اندر, اور خیال کوئی ارادتن تو نہیں ہوتا کہ بندہ خود لے کر آتا ہے, آ گیا خیال کہ جب میری بات نہیں مانی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قرآن غلط پڑھا ہے, حضور نے کہا جی صحیح پڑھا, تو کہتے کہ پھر میرے دل کے اندر ایک تکذیب آ گئی جس کا آپ کے ذہنوں کے مطابق مانا کروں, یعنی حضور کے لیے ایسا خیال آیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. کتنے سچے لوگ, آ گیا ایسا خیال آ گیا جو نہیں آنا چاہیے تھا. کہتے ہیں یہ خیال میرے دل کے اندر آیا جو میں خود اس کو محسوس کر رہا ہوں, یہ خیال آیا کیوں؟ تو کہتے ہیں سرکار تھوڑے سے آگے بڑھے اور میرے سینے پہ ہاتھ مارا. بولیے سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ فرمودر فی صدری, سرکار دو عالم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا. ففت ارقن کانما انظر الی اللہ فرقن, فرمایا کہ جب سرکار نے میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میرے جسم سے تیزی سے پسینہ نکلنے لگا, اور مجھے میرے دل سے وہ خیال نکل گیا, اور مجھے یوں لگا جیسے میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث سے کتاب لکھ رہا, یعنی میں اللہ رب العالمین جل والا کو دیکھ رہا ہوں, اور میرے دل سے جو ہے وہ خیال محو ہو گیا اور وہ نکل گیا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا, کہتے ہیں جب یہ معاملہ مکمل ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ کہا تھا, ابئی میں نے اپنے رب سے یہ کہا تھا کہ یا اللہ میری امت کے لیے قرآن کو پڑھنے آسان کر دے. تو اللہ نے فرمایا محبوب ایک لغت پر وہ پڑھے. تو کہا میں نے پھر دعا کی یا اللہ اور آسانی فرما, تو رب نے فرمایا محبوب دو طریقوں سے پڑھنے. تو کہا میں نے پھر دعا کی کہ یا اللہ آسان فرما, تو رب نے فرمایا محبوب سات لہجوں کی اجازت ہے. کتنے؟ پہلے میں نے دعا کی تو رب نے فرمایا ایک لہجے کا اور اضافہ کر لو, یعنی قریش کے علاوہ کوئی ایک لہجہ اور چل جائے گا. تو میں نے عرض کی یا اللہ میری امت جو ہے وہ بڑے وسیع پیمانے پر ہے, کوئی کس انداز میں عربی بولتا ہے, کوئی کس انداز میں عربی بولتا ہے, تو ان کے لیے تھوڑی رخصت ہو جائے. تو رب نے فرمایا محبوب پھر ٹھیک ہے دو یا تین لہجے میں پڑھ لیں. کہتے میں نے تیسری دفعہ دعا کی تو رب نے فرمایا سات لہجوں میں. تو حضور اب یہ ان کو تسلی دینے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں سینے کے راز حضور نہیں جانتے, تو میں نے کہا یہ حدیث اس لیے تو رمضان میں ہم پڑھ رہے ہیں, دلوں کے راز پر حضور مطلع ہیں. اور آپ دیکھیے جب فتح مکہ ہوا نا, جب مکہ فتح ہوا, مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں, اور وہ بالکل قریشی ہیں, سیدھے سادے لوگ ہیں, جو ہے جو نہیں تو نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کر لیا نا, تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب اس صحابیت کے شرف سے مشرف نہیں ہوئے, حضور نے ان سے پوچھا ہاں ابو سفیان بن حرب بتاؤ میری شان تمہیں پتا چل گئی؟ تو ابو سفیان کہنے لگے ایک بات میں بتاؤں آپ کو. کہاں کا ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں. کہ یہ مکہ پر جو آپ نے غلبہ کیا نا, اور جو باتیں آپ کرتے تھے وہ تو پوری ہوئی, میں آپ کے رب کو تو مان لیا, لیکن آپ کے لیے میرے دل میں گنجائش نہیں آ رہی. دیکھیں صاف ستھرے لوگ ہیں, طالب علم ہیں, جو بات منہ پر کر دی انہوں نے کہ آپ کے لیے میرے دل میں گنجائش نہیں آ رہی. سرکار نے مسکرا کے فرمایا اللہ اس کے لیے بھی خیر کر دیا, تم بیٹھے رہو بس. تو ابو سفیان کیونکہ قریش کے سردار تھے, سارے مکے کے مالک تھے, ان کے ہاتھ سے پوری ریاست گئی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلبہ آیا, دین کا غلبہ آیا, اصل غلبہ آیا جو حضرت ابراہیم کا تھا, بت توڑ دیے گئے. تو ابو سفیان حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو لوگ آ رہے ہیں مکہ کی فتح کے بعد حضور سے ملاقات کر رہے ہیں, مصافحہ کر رہے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عزت اور اکرام کے جملے بول رہے ہیں. تو ابو سفیان خود بھی تو قریش کے سردار رہ چکے ہیں نا, تو اس فکر سے وہ سوچتے ہیں, یعنی اب تو سردار حضور ہو گئے, یعنی بظاہر اس خطے کے, یعنی اس ذہن سے, اس سیاسی ذہن سے سوچ رہے ہیں. تو اپنے ذہن میں یہ بات آئی ان کے کہ لو اگر یہ مکہ ہی چاہیے تھا تو یہ لے لیتے, بدر کی لڑائی پھر کیوں کی, احد کی لڑائی کیوں کی, قبیلے آپس میں لڑ گئے, اتنے لوگ مر گئے, یہی ریاست چاہیے تھی, کیونکہ ابھی تک اس ایمان دل میں مکمل آیا نہیں. تو وہ حضور کو عام سطح پر سوچ رہے ہیں, اور یہ کہہ چکے ہیں کہ رب کو تو میں مان گیا ہوں, لیکن آپ کے لیے کشادگی میرے دل میں نہیں ہو رہی. آپ کے لیے کشادگی نہیں ہو رہی. حضور نے فرمایا بس میرے ساتھ رہنا سب پتہ چل جائے گا, ساتھ میں رہنا. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور لوگ اپنی زمینیں جائیدادیں اپنے معاملات حضور کو لکھوا رہے ہیں اور سارے معاملات کر رہے ہیں, اللہ اکبر, تو اس وقت حال یہ ہے. اس سے پہلے کی ایک میں بات بتاؤں, ابو سفیان کے لیے یہ بات نرمی کی آئی اس لیے کہ یہ بات احادیث کی کتابوں کے اندر واضح طور پر موجود ہے. علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے بھی بات لکھی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا, حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کیا اور کہا اذان دو. تو حضرت اسید بن حدیر اور دو اور, اسید بن حدیر تو بہت بڑے صحابی بنے, مکے کے بہت بڑے فقیہ اور مفتی بنے, یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے, یہ دور مروہ کی پہاڑی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ابو سفیان بھی کھڑے ہیں, یہ چار بندے, تین اور ہیں اور ساتھ میں ابو سفیان کھڑے ہیں. تو یہ اسید بن حدیر جو ہیں جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھا ہے تو ان میں ذات پات کا بڑا فرق تھا, وہ کہنے لگے یہ حبشی کالا یہ کیسے چڑھ گیا اوپر. اپنی زبان میں انہوں نے غصے میں کہا یہ تو حبشی ہے, یہ تو کالا ہے, یہ تو ہمارے خاندان کا نہیں, یہ کعبے کی چھت پر چڑھ گیا, یہ محمد بن عبداللہ کیا کر رہے ہیں, اس کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا. تو اسید بن حدیر کہنے لگے یہ میرا باپ جو حدیر تھا نا, اچھا وہ مر گیا, ورنہ اتنی بڑی ذلت قریش کی اگر وہ دیکھتا کہ کالا حبشی کعبے پر چڑھ گیا ہے, سمجھ رہے, یعنی غصے میں وہ کہنے لگے, سمجھ رہے ہو میری بات. ادھر دور, اب آپ دیکھیں خانہ کعبہ کہاں اور مروہ کتنا دور ہے, یعنی اگر آپ چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 5-10 ہزار قدم چلنا پڑتا ہے پھر جا کر وہ جگہ آتی, اور وہ ایک دوسرے سے کان پھوسی کر رہے ہیں اور ابو سفیان سامنے کھڑے ہوئے, وہ تینوں بیٹھے ہوئے. تو اسید بن حدیر اس کو قریب سے کہتے ہیں یار دیکھو کیسا دور آ گیا, مکہ انہوں نے فتح کر دیا اور یہ بلال کالے حبشی کو انہوں نے جناب جو ہے وہ کعبے کی چھت پر چڑھا دیا, اچھا وہ میرا باپ مر گیا اس دن کو دیکھنے سے پہلے, اگر وہ دیکھتا تو اس کا دل پھٹ جاتا کہ یہ قریش کی عزت رہی کہ کالا حبشی جو ہے وہ کعبے کی چھت پر چڑھ جائے, الیاذ باللہ. یہ بات کر رہے ہیں تو ابو سفیان قریب ہے, ابو سفیان نے کہا منہ بند کرو, ایسی باتیں نہیں کرو. کہ کیوں نہ کرے, کہا جی یہ جو زمین پر کنکر گرے ہوئے نا, کہاں, کہ یہ رسول کو بتا دیں گے تم کیا باتیں کر رہے تھے. علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کے مکمل بحث کی ہے اس پر, ہاں شرح محاسبہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بات یہاں کمپلیٹ ہوئی, سرکار دروازہ کعبے کے پاس کھڑے تھے, وہاں سے حضور چلنے لگے, چلتے ہوئے حضور ان تینوں کے پاس آئے. اسید بن حدیر کو کہا کیا بات کر رہا تھا تو, اس نے کہا نہیں ہم تو کچھ بات نہیں کر رہے تھے, تو نے بلال کے بارے میں بات کی نا یہ ہے, تو اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا, فرما اسی نے بتایا جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو اس وقت اسید بن حدیر اور ان تینوں نے اسلام قبول کیا اور حضور کی صرف ایک ہفتے کی تعداد میں وہ مکے کے سب سے بڑے مفتی بنے, اور سرکار جو فتح مکہ کے بعد نکلے تو مکے کی پوری علمی ذمہ داری حضرت معاذ بن جبل اور حضرت اسید بن حدیر کے حوالے کی. تو ابو سفیان کا دل اتنا تو تیار ہو چکا تھا, ٹھیک ہے, حضرت امیر معاویہ کے والد. اب سنیے یہ آخری باتوں میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب مکہ کی پوری ریاست فتح ہو گئی تو لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں مل رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی تو خود مکہ کی ریاست کے امیر رہ چکے ہیں, تو دل کے اندر برادری کا خیال پیدا ہوا, کیونکہ اپنی حکومت گئی نا تو خیال پیدا ہوا کہ دیکھو اگر ان کو مکہ کی حکومت چاہیے تھی اور یہی جاگیر چاہیے تھی, یہی زمین پر غلبہ چاہیے تھا تو یہ ہم سے بات کر لیتے, ہم تو دینے کے لیے تیار تھے. ان کے چچا ابو طالب کو تو ہم نے کہا تھا کہ ان کو کیا چاہیے لے لیں, صرف ہمارے بتوں کے خلاف بات نہ کریں, یہ تیار ہی نہیں ہوئے, اور اگر یہی چاہیے تھا تو یہ لے لیتے, اتنے لوگ مرتے نہیں. یہ بات وہ دل میں سن رہے ہیں اور روضۃ العلوم میں موجود ہے, سرکار نے اپنے سینے مبارک کو تھوڑا پیچھے کیا اور پوزیشن ان کی طرف لے کر اپنا دایاں ہاتھ ابو سفیان کے سینے پر مارا اور فرمایا بس ہو گیا ابو سفیان, بس ہو گیا. یہ دو دفعہ کہا تو انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ, فرما انا عبد رسول اللہ, فرما یہ انا رسول اللہ محمد کر رہا ہے. بولی سبحان اللہ, تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول اور مکمل کمال ایمان اس طرح تھا. بولی سنو, اور یہی عبید بن کعب کہتے ہیں کہ جب میری رائے کو ٹالا گیا نا تو میرے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا اور سرکار نے میرے دل پہ ہاتھ مارا اور وہ خیال حضور کے بارے میں آیا جو آنا نہیں چاہیے تھا, لیکن خیال میرے دل میں آ رہا تھا کون سا تھرمامیٹر ہے, کون سا ایکس رے ہے, ڈائگنوز کرنے کا طریقہ کیا ہے, لیکن نگاہ نبوت کو دیکھیں آپ. سرکار نے جب ہاتھ مارا تو حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث سے کہ مجھے یوں لگا جیسے میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. اور پھر سرکار نے ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا تاکہ وہ خیال دل سے نکل جائے. وہ کہتے ہیں مجھ سے پانی کی طرح پسینہ گر رہا تھا جب حضور نے سینہ. اور یہی اسلاف اور صوفیہ کا طریقہ ہے. مرشد لطائف کو یہی ہوتے ہیں نا. اور مرشد جب لطائف اور تبدیلی کرتا ہے تو اس لیے ہمارے اسلاف کی کتابوں میں موجود ہے کہ جنات کا دم ہو, جادو کا دم ہو, دلوں سے کوف نکالنا ہو یا عرفان الہیہ, اور مرشد جب کامل مرید پر راضی ہوتا ہے تو یا تو پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہے یا سینے پر ہاتھ رکھتا ہے. اور اس سے یہ ایک طریقہ کار ہے الگ بھاشا, کیونکہ یہ جگہ جو ہے وہ صدر ہے. صدر کہتے ہیں عربی زبان میں دروازے کو بھی, دروازے کو. اور شاہد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ خدا کے عرفان کے نزول کا دروازہ یہ ہے, یہ اگر کھلنا ہے تو تجلیات عرش الہی سے برسنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے شرح صدر اس کو کہتے ہیں, سینے کا کھل جانا, سینے کا کشادہ ہو جانا. تو اب سنیے میرے دوستو, اور ایک دو منٹ میں بات ہم اپنی مکمل کرتے ہیں. وہ اس حوالے سے سرکار نے فرمایا عبی کیا حال ہے؟ کہنے لگے حضور بالکل مطمئن ہوں. تو آقا کریم ہے نا کہ کہیں زیادہ جھیپ نہ جائیں, شرمندہ نہ ہو جائیں, تو قریب کر کے بتا. پتا ہے تو جو لہجے کی باتیں کر رہا ہے نا, تو یہ بات میں نے پہلے اللہ سے پوچھ لی تھی. یعنی ان کی دیکھیے اب شرمندگی دور کرنے کے لیے کہ کہیں شرمندگی نہ ہو جائے کہ میرے ذہن میں کیا خیال آ گیا تھا. تو میرے آقا اتنے قریب کر کے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عبی یہ مسئلہ میں نے پہلے رب سے عرض کیا کہ یا اللہ میری امت کو آسانی کر. تو جب میں نے پہلی دفعہ دعا کی نا تو یہ تو ناراض نہیں ہونا, یہ اللہ نے خود کہا ہے کہ ایک لہجے میں پڑھ لیں. میں نے پھر اللہ سے کہا یا اللہ میری امت بہت وسعت اعتبار سے ہے, کوئی کرم فرما. تو فرمایا دو سے تین لہجے میں. میں نے کہا یا اللہ, پھر تیسری دفعہ جب میں نے دعا کی تو رب نے فرمایا سات طریقے سے. تو عبی یہ سات طریقے جو ہیں یہ رب نے دیے ہیں. تو میں نے جو یہ کہا نا اس نے بھی ٹھیک پڑھا, اس نے بھی ٹھیک پڑھا, تو یہ رب سے میں نے التجا کی تھی اور رب نے یہ عطا فرمائی. تو عبی بن کعب کہتے ہیں حضور پھر کیا ہوا؟ تو سرکار فرماتے جب میں نے تین دعائیں لہجے کے لیے کی تھی نا تو رب نے جواباً مجھ سے یہ کہا محبوب تین دعائیں اور کر لے جو کرنا چاہے. یہ صحیح مسلم شریف میں آپ کے صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے, فضائل قرآن کے اندر. سرکار فرماتے اس کے عوض میں اللہ رب العالمین نے مجھے کہا کہ محبوب لہجہ قرآن کی آسانی کے لیے تو نے تین دعائیں کی تھی نا, تو ہمارے بندوں پر اتنا رفیق ہے, اتنا کریم ہے, تو اس کے عوض تین دعائیں ہم کر لے. تو بھائی کہتے ہیں حضور آپ نے کیا دعا کی؟ سرکار فرما میں نے پھر پہلی دعا جو کی نا وہ یہ کی اللہم اغفر لی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے. عبی کہتے ہیں حضور پھر دوسری دعا کیا کی؟ فرما دوسری دعا میں نے کی اللہم اغفر لی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے گناہگار ہوگی. اس سے پہلے کہ عبی کہتے کہ تیسری دعا کیا ہے, سرکار فرما اخرت الثلاثہ, میں نے تیسری کو مؤخر کر دیا ہے, ڈیلے کر دیا. دو دعائیں تو میں نے مانگ لی, تیسری میں نے ڈیلے کر. اخرت الثلاثہ کس دن کے لیے؟ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں اخرت الثلاثہ لیوم یوم یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم. بولے سبحان اللہ. یہ مقام بزرگی دیکھیں, سرکار نے فرمایا تیسری دعا جو میں نے اخرت الثلاثہ, میں نے اپنی امت کے لیے تیسری دعا کو مؤخر کیا لیوم, اس عظیم اور بھاری بھرکم دن کے لیے کہ یوم یرغبو لیوم یرغبو الی الخلق کلہم. وہ دن عبی میں نے تیسرے دن کی دعا اس دن کے دن لیے رکھی ہے جس دن ساری خدائی امنڈ کر میرے پاس آئی. آخر تک کہیے سبحان اللہ, ہاتھ بھا کر کہیے سبحان اللہ, حضور کی عظمت پر سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے اخرت الثلاثہ, عبی اے میرے لاڈلے عبی, دو دعائیں تو میں نے امت کے لیے ظاہراً مانگ لی, تیسری دعا میں نے مؤخر کی اخرت الثلاثہ لیوم, میں نے آخری دعا کو اس بڑے بھیانک خطرناک دن کہ جس دن نہ باپ بچے کا ہوگا نہ ماں بچے کی ہوگی, بھاگم بھاگی افراتفری ہوگی, فرما لیکن میں اپنی امت کے لیے تیسری دعا اس وقت لیے رکھا ہوں. فرما اخرت الثلاثہ. لوگ کہتے جی آپ نبی کے لیے کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھتے, سلام پڑھتے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا کبھی نبی کے احسان پڑھ لے گا تو پھر دلیل نہیں پوچھے گا. تو میں نے کئی کل پرسوں بھی تقریر میں کہا تھا ماں اور باپ کے کوئی ہاتھ چوم لے تو کوئی ملا اعتراض نہیں کرتا, ماں کے پاؤں چوم لے تو ملا اعتراض, باپ آ جائے اور بندہ کھڑا ہو جائے ملا بھی کہے وہ بہت ادب والے. کیوں؟ اگر حضور کے لیے سلام میں کھڑے ہونے میں ایک بوجھ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ساری شان ماں باپ کی بتائی گئی ہے نا، اگر رسول کی بتائی جاتی تو ودائیں خود پیدا ہو جاتی. کہتے بھائی ہم تو حقوق الباب کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا پھر دو نمبر ہی نہ کرنا، حقوق الباب میں باپ بہت بعد میں، حضور پہلے ہیں. اب حقوق الباب کے اندر ماں کا ادب باپ کا ادب لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن اس کی طرف ابھارنے کے لیے فضیلت بتاتے ہیں نا، مرتبہ بتاتے ہیں نا، مقام بتاتے ہیں. وہ مقام ماں کے ادب کے لیے ابھارتا ہے، وہ مقام اور مرتبہ جو ہے باپ کے ادب کے لیے ابھارتا ہے. تو اگر حضور کے مقام اور مرتبہ بتا دیا جائے تو پھر حضور کی تعظیم کے لیے بندے کو کسی سند کی ضرورت نہ ہو، بلکہ مرتبہ و مقام خود بتائے کہ عشق کے نذرانے یوں پیش کیے جائے. اگر کوئی بندہ جیب سے جناب جو ہے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ماں نہیں ہے یا ماں دور ہے یا ماں علاقے میں بھی ہے، قریب بھی ہے، لیکن بندہ اگر جیب سے نکالے اور کوئی چیز چوم لے اور مولوی صاحب پوچھے یہ آپ نے کیا چوما، کہا بس وہ میں نے پرچی پر ایک نام دیکھا تھا، وہ نام میری ماں جیسا تھا تو میں نے اس کو چوم لیا کیونکہ میری ماں سے بڑی محبت ہے. تو مولوی صاحب کہیں گے آپ تو بہت عزت والے ہیں. تو میں نے کہا کیوں، ماں کا نام چوما تو عزت والا، اور رسول کا نام چوم لیا تو بدت گئے آپ. اس لیے کہ تم نے صرف ماں کا ادب سکھایا، رسول کا ادب نہیں سکھایا. اگر رسول کا ادب سکھایا جاتا تو ان کے نام کو چومنے میں بندہ نہیں بدلتا. تو پہلے اور یہ میں پھر کر دوں، یہ بیٹھنے کی بات ہے، ماں باپ کا ادب لازم ہے، یہ حق ہے، لیکن بے ڈنگا انداز یہ ہے کہ حضور کو چھوڑ کر ماں باپ کا بیان کیا جائے. حقوق الباب نے سب سے پہلا اور ادب رسول اللہ کا. بولیے سبحان اللہ. تو لہذا اگر اس خانے کو اگر آپ پور کریں گے نا تو نظر اختلاف یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ صحابہ کرام کا مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قاضی آز نقل کرتے ہیں کہ جس وقت آپ روزہ رسول پر جاتے تو پہلے حضور کے ممبر پر جاتے اور ممبر پر جا کر مسح کر کے چہرے پر لگاتے. جب کوئی پوچھتا یہ خاک ممبر کی اٹھا کر آپ نے ممبر لگا دی، فرمائیے ممبر عام نہیں، میرے آقا یہاں بیٹھا کرتے تھے. تو لہذا لازم یہ ہے، نوجوانوں سنو، ماں باپ کا ادب لازم ہے، فرض ہے، اس کو چھوڑنے والا سخت گناہگار ہے، لیکن اس سے پہلے ادب لازم ہے وہ رسول اللہ کا ہے. ماں باپ کی فضیلت پر تقریریں سنتے ہو اس سے پہلے لازم ہے کہ رسول کی فضیلت پر سنو، کیونکہ فضیلت اور عظمت کو سن کر ہی بندے کا دل ادب کے لیے جھکتا ہے. تو حضور کی عظمت کو سن لیا جائے تو ادب خود بخود آئے گا اور جذبات خود بخود پیدا ہوں گے. اس لیے حضور نے فرمایا اخرت الصلاۃ، میں نے اپنے دعا کو آخر میں رکھا ہے، کسی دعا کو میں نے مؤخر کیا لیا. اس سے بڑی بزرگی کسی مائی کے لال کیے تو دکھا دیجیے. روئے زمین پر اتنا بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو بتا دیجیے جو اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. سرکار فرماتے اخرت الصلاۃ، میری بیٹیاں مائیں بہنیں بزرگ بھی سنیں کہ ہمارے نبی کتنے عظیم شان والے ہیں. فرمایا اخرت الصلاۃ، میں نے اپنی دعا جو تیسری تھی اس کو میں نے مؤخر کیا، لیوم، اس دن کے لیے، یرغب الی الخلق کلہم، جس دن ساری خدائی امنڈ کر میرے قدموں میں آئے گی، حتی ابراہیم، یہاں تک ابراہیم بھی میرے پاس آئیں گے، اس وقت میں دعا نکال کے کہوں گا یا اللہ جب تو نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ ساری خدائی کو بخش، سارے بندوں کو بخشے گا تو، لیکن سفارش کے لیے تو میرے قدموں پہ لا رہا ہے، تو یا اللہ پھر خاص حصہ میری امت کا بھی رکھ لے. بولیے سبحان اللہ، خاص حصہ میری امت کا بھی رکھ لے. تو الحمدللہ آج یہ ختم قرآن کی محفل ہے، تو قرآن کے حوالے سے یہ چند باتیں ہم نے ذکر کی. حضرت امام حسن مجتبیٰ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کا یہ مقام ہے. اور قرآن تو ہے ہی حضور کا دفاع کرنے کا، قرآن حضور کا کیا کرتا ہے. میری ماں ام المؤمنین کی پارسائی دیکھے، قرآن نے 17 آیتوں میں بیان کی، 13 سے چلا ہے وہ سلسلہ، 17 تک جاتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، اتنا رد، اتنی مذمت، اتنا بڑا دفاع قرآن نے کسی کا نہیں کیا. بولیے سبحان اللہ. تو یہ میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کی شان جلالت ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے لیے از بھائی کو برکت عطا فرمائے، ہمیں تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے، ہمیں ذکر قرآن کا شوق عطا فرمائے، قرآن سے کامل محبت عطا فرمائے. دو نمبری کے ساتھ نہیں، حضور کی محبت جب شامل ہو جائے گی تو پھر یہ ایک نمبر ہے. حضور کی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہمیں ذوق قرآن عطا فرمائے. جو روایات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اردو زبان میں پڑھی ہیں،
اور آپ کی زبان بھی اردو ہے، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں یاد رہیں گی، اور جو باتیں آپ نے یاد کر لی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کی، یہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے کلک کو، اپنے لوگوں کو یہ آگے پھیلائیں، اس لیے کہ جتنی محبت اور عقیدت کی باتیں آگے چلتی ہیں، بڑھتی ہیں، جتنا زور باپ کی محبت کو پھیلانے میں لگایا ہے نا، تو کچھ زور حضور کی محبت کو بھی پھیلانے میں لگایا ہے. یہ لازم ہے. میں برائی نہیں کر رہا، لیکن یہ بات اب میں اس میں وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو پہلا ہے وہ پہلا ہے، جو پہلا ہے وہ پہلا ہے. جس طرح ہر تقریر ماں باپ کے حقوق پر ہوتی ہے نا، تو پھر کچھ تقریریں حضور کے حقوق پر بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کے حقوق بعد میں ہیں، پہلے حق کے مصطفیٰ. سمجھ رہے میری بات؟ ماں باپ کا حق لازم ہے، ان کا نافرمان، ان کا بے ادب گنہگار ہے، لیکن جنت میں جا سکتا ہے، لیکن حضور کا جو بے ادب ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ حق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ کس کا ہے بولیے؟ تو اللہ رب العالمین جل والا آپ کا بیٹھنا اٹھنا قبول فرمائے، حافظ صاحب کا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیے، ہمیشہ کا یہ طریقہ کار ہے. کچھ ذکر الہی اور اوراد و وظائف کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد صلاۃ السلام کا سلسلہ ہوتا ہے، بزرگوں کے لیے احسان ثواب ہوتا ہے. تو لہذا کلمہ شریف پڑھیے اس نیت کے ساتھ کہ جو روایات آپ نے سنی ہیں اس سے آپ کے ذہن تازہ ہیں. مقبولیت کی نیت کیجیے، کعبہ شریف کے مبارک غلاف کا آپ مقدس تصور کیجئے، گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کیجئے. شرم اور آر کو ایک طرف رکھیے، سر کی آنکھوں کو بند کیجئے، بائیں کاندھے کی طرف توجہ کیجئے، اور بائیں کاندھے میں سینے کی جانب دو انگلی نیچے کی طرف آپ توجہ کیجئے، جہاں پر ہمارے اسلاف ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جگہ قلب کی ہے اور پورا سینہ اس کا قالب ہے. تو لہذا کلمہ شریف کا ورد ہوگا، کچھ کلمات محض اللہ کی رضا کے رکھے جائیں گے. اللہ رب العالمین ریاکاری دکھاوے اور تصنع سے ہمیں محفوظ فرمائے، عجب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اس ذکر کی برکات عطا فرمائے. ختم قرآن کی محفلیں، آپ تمام ختم قرآن کے شوق میں آئے ہیں، اللہ رب العالمین تمام پر فضل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا محمد رسول لا الہ الا محمد رسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یکسوئی کے ساتھ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مل کے پڑھی استغفر اللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. ان رحمة الله قريب من المحسنين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت أهل البيت ويطاهركم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.